الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے ایک ہفتے یا غالباً دو ہفتے کی گیپس کے ساتھ ہم اپنے اس مجالس کے سلسلے کو ریزیوم کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. تو آخری جو مجلس ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے اس عنوان جو کہ ہم کچھ ہفتوں سے شروع کیے ہوئے ہیں, یعنی وہ عنوان کیا ہے کہ تحفظ عورت, عورت کی حفاظت, عورت کا تحفظ, سیکیورٹی اس کی, وہ مارکیٹ میں ہے یا وہ خاندان میں ہے, کہاں سے اس کو صحیح معنوں میں تحفظ حفاظت ملتی ہے, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ملتی ہے یا اس کو خود کمانے اور خود کھانے, اپنے ضروریات کا خود انتظام کرنے میں اس کو تحفظ ملتا ہے. تو یہ مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے تحت ہم نے ایک آخری مجلس کے اندر ایک کیس سٹڈی ہوتی ہے جو کہ ایک پریکٹیکل کسی انسان کا یا کسی جگہ کا کوئی پریکٹیکل سیناریو ہوتا ہے, تو اس کو آپ بطور کیس سٹڈی کے پیش کرتے ہیں. یہ مارکیٹنگ کے میگزین کے جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر کیس سٹڈیز ہوتی ہیں, ایون ہر سبجیکٹ کے اندر کیس سٹڈیز ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح ہمارے سبجیکٹ کے اندر بھی بطور کیس سٹڈی کے ہم نے ایک امریکی عورت کا آپ کو واقعہ سنایا تھا جو کہ کسی اخبار کے اندر رپورٹ ہوا تھا. تو اس لڑکی کا 33 سال کی 33 ایئرس کی وہ لڑکی ہے اور اس نے اپنے احوال جو ہے وہ رپورٹ کیے کہ میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وین لائف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. بہت ہی گلوریفائیڈ طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے آ کر کے بتانا شروع کیا تھا کہ اگر ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک موبائل ہوم کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیں, وین کو جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیں, پہیوں والا گھر, تو پھر ہماری زندگی جو ہے نا وہ بڑی سکون والی اور بڑی عیاشی والی اور بڑی اطمینان والی اور بڑی سیٹسفائنگ اور بڑی انٹرٹیننگ زندگی ہو جائے گی ہماری. تو یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ وین لائف کو جو ہے وہ اپنا لیا, ان میں سے ایک یہ لڑکی بھی تھی. لیکن اپناتے وقت اس کو ساری تفصیلات کا پتہ نہیں تھا کہ واٹ شی از گوئنگ ٹو بی فیسڈ ود. تو جب وہ سڑک کے اوپر نکلی اپنی وین, ایک $5,000 کے اندر اس نے ایک وین خرید لی, نکلی تو اس کو پھر اندازہ ہوا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی آٹے دال کا بھاؤ پتا چلا, آٹے دال کا بھاؤ کہ مارکیٹ میں کیا چیز کتنے کی ملتی ہے, ورنہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو یہ سارا کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا. پھر اس کو جا کر کے پتا چلا کہ بھائی یہاں پر تو جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایک پیسے کو بچانا پڑے گا, وین جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے, اس کی ریپیئرز بھی کرنی پڑتی ہیں, پھر تنہائی بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک خوف, یعنی جب بہت بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ اپنے وین سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. وہ جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں پوسٹ کری بھی ہوتی ہیں کہ جی لیک کے سامنے جو ہے وہ اپنا بڑا سا جو ہے وہ یعنی بڑی اچھی سی جو ہے وہ چیئر رکھ کر کے جو ہے وہ لاؤنج کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں, یہ سب نہیں ہوتا. کبھی کبھار تو یہ ہو جائے گا لیکن یہ ڈیلی لائف کی ریالٹیز نہیں ہیں, ڈیلی لائف کی ریالٹیز تو کچھ اور ہی ہیں. تو پھر اس نے جو ہے وہ بڑی یعنی ایک عجیب بات اس نے لکھی تھی جس کو ہم نے پھر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اور بھی اپنے دین کے رخ سے بھی کھولا تھا کہ اس نے جو کہا تھا کہ شی ڈڈ ناٹ ہیو اے فیملی سپورٹ سسٹم ٹو فال بیک آن, کوئی ایسا اس کا خاندانی نظام نہیں تھا کہ جس کے اوپر جا کر کے وہ ریلائی کر سکے اپنی مشکلات کے وقت کے اندر. وہ ختم کر کے نکلی تھی وہاں سے. تو آخری بات اس میں یہ ہوئی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک انتہائی پرسنلائزڈ ایڈورٹائزنگ ٹول ہے. ویسے تو پرنٹ میڈیا بھی ایک ایڈورٹائزنگ ٹول ہے اور ٹیلیویژن کا میڈیا اور ریڈیو کا میڈیا, یہ سب کے سب ایڈورٹائزنگ ٹولز ہیں, لیکن یہ جو ہے وہ ون ٹو مینی ऑडियंस को कवर करते हैं, यानी एक चैनल से जो है वो कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है और हजारों नहीं लाखों लोग जो है उसको सुन रहे होते हैं और हर बंदा जो है वो अपने अपने हिसाब से उसमें से बातों को अखज कर रहा होता है। तो जो नॉर्मल मीडिया आउटलेट्स हैं ये वन टू मेनी यानी एक तरफ से निकलती है और हजारों लाखों की तरफ बात पहुंच रही होती है, जबकि सोशल मीडिया जो है ना ये इंतहाई पर्सनलाइज्ड, आप उसको सेल्फ ट्वीट कर सकते हैं हर बंदे के हिसाब से, हर बंदा अपने आप को। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो है वो इन डिमांड फील्ड क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग का मतलब ये होता है कि ये अपने डेटाबेसिस के अंदर जो है वो हर इंसान के बारे में, दुनिया के अंदर हर इंसान, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हो, हर इंसान की मालूमात जो है वो इन्होंने डेटाबेस के अंदर इकट्ठी कर ली है। कैसे इकट्ठी करी है? इंटरनेट के जरिए से। आप इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग करते हैं, वो आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो आपके लैपटॉप से, आपके फोन से जो है वो गैदर करना शुरू कर देते हैं। वो कुकीज होती है ना जी, एक्सेप्ट द कुकीज, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं आप कुकीज, या आप नहीं भी एक्सेप्ट करते आपको पता भी नहीं चलता। कुछ शरीफजादे या धोखा देने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट का ऑप्शन रखा होता है, हम समझ रहे होते हैं कि अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट करके हम खुश हो रहे होते हैं कि जी हमारी इजाजत से हो रहा है सब कुछ, लेकिन हमारी इजाजत के बगैर भी सब कुछ हो चुका होता है। तो वो सारा डेटा आपका जो है वो इकट्ठा करके अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर चुके होते हैं। अब उसके अंदर से उन्होंने उसको खोदना होता है, माइनिंग करनी होती है, क्योंकि जब इंतहाई गहरी जो है वो कानें होती हैं तो अब कान में से इतनी आसानी से तो कोई चीज नहीं निकल सकती है ना कि आप जाएं और चमचे से उठा करके ले आए, उसको आपको माइन करना पड़ता है। इतनी सारी डिटेल है, इतनी सारी डिटेल है। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा इन डिमांड फील्ड्स हैं दुनिया के अंदर, इसी वजह से ताकि वो आपको फंसा सकें, ताकि वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कर सकें। तो हर बच्चा जो कि टैब के ऊपर जाता है, जिसके माँ बाप उसको जो है वो समझते हैं कि मेरा बच्चा मेच्योर हो रहा है, मैं उसको टैब दूंगा, उसको फोन दूंगा तो मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, अकलमंद हो जाएगा, उसके पास ज्यादा नॉलेज आ जाएगी, ज्यादा उसके पास जो है ना वो सही और गलत की तमीज आ जाएगी मेरे बच्चे के पास, उसको मैं फोन दे देता हूं, मैं उसको टैब दे देती हूं, तो वो जो फोन और टैब के बाद जो है क्या होता है कि वो फोन टैब के जरिए से आपके बच्चे के बारे में जो है वो सारी की सारी डिटेल्स जो है उन्होंने इकट्ठी कर ली होती हैं अपने डेटाबेस के अंदर, फिर वहां से जो है वो माइन करके फिर वो आपके बच्चे को जो है ना वो डायरेक्टली टारगेट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली टारगेट कर रहे होते हैं कि इस बच्चे को या इस बच्ची को जो है वो हमने कैसे फंसाना है, ये किस चीज से फंसेगी, क्या इसकी प्रायोरिटीज हैं, क्या इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, ये कैसे फंसेगी। तो उसको फंसाने के लिए जो है फिर उस किस्म के जो है वो मटेरियल उसकी तरफ, एडवर्टाइजिंग मटेरियल उसकी तरफ जो है वो फिर भेजते हैं। तो इस वजह से ऐसे जो लोग होते हैं इमेच्योर्ड, अब इमेच्योरिटी के अंदर उम्र का भी कोई वो नहीं है, छोटी 15 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची भी इमेच्योर्ड होती है, बच्चा 12 साल का भी इमेच्योर्ड होता है, और अगर किसी शख्स ने अकल अपनी इस्तेमाल ना करी हो तो 80 साल की उम्र में जाकर के भी वो इमेच्योर ही होता है, अगर उसने धूप में बाल सफेद कर लिए हैं और अक्लो शऊर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारी है, वो उस उम्र में भी जाकर के इमेच्योर ही है। तो ऐसे जो इमेच्योर लोग होते हैं तो फिर उनको जो है ना वो प्रोडक्ट सेल करना भी बहुत आसान होता है और उनको लाइफस्टाइल्स सेल करना भी बहुत आसान हो जाता है। उसी तरीके से वैन लाइफ जो है ना ये एक लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट जस्ट वन प्रोडक्ट, ये कोई तकिया नहीं है, कोई आपके जो है वो खाने की चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा एक लाइफस्टाइल है। जब आपने इस लाइफस्टाइल को परचेज कर लिया तो अब उसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको परचेज करनी पड़ेंगी। तो ये भी जो है ना अपना माल बेचने का एक तरीका है जिसके अंदर हम बड़ी आसानी से फंस जाते हैं, जिस तरह के एक मछली को ना वो कांटा डाल करके फंसा लेते हैं, उसी तरीके से हम फंसते हैं, हम अपने बच्चों को फंसाते हैं और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना इंडिपेंडेंट हो गया और पर्सनल इंडिपेंडेंट किस्म के डिसीजन लेने के काबिल हो गया, वो बेड़ा गर्क कर रहा होता है अपना और अपना बेड़ा गर्क कर रही होती है और माँ बाप को जो है ना वो कुछ इस बात का शऊर नहीं होता कि उनके बच्चे और बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से ना ये इन चीजों को ग्लोरीफाई करके बयान करते हैं, बहुत ही इसको यानी एक बड़ा जिसको आइडल कहते हैं ना, एक बुत बना करके बयान करते हैं इन चीजों को, इंसानों को बुत बना देते हैं, मॉडल्स जिनको कहते हैं। वो हमारे लिए वो बुत बन जाते हैं, मॉडल्स, मर्द हों या औरत हों, और वो फिर वो जो मॉडल इंसान होता है उसकी ग्लोरिफिकेशन जो होती है ना, फिर लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है जिस भी चीज को वो सेल करना चाहता है उस मॉडल के जरिए से। तो इस तरह से ये धोखा देते हैं, ये पूरा का पूरा धोखे का निजाम है। और इसी निजाम ने जो है वो फिर मर्दों और औरतों को धोखा दिया हुआ है कि तुम्हारा जो तहफ्फुज है, वो तहफ्फुज जो है ना, वो तुम्हारे फैमिली सिस्टम के अंदर नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के अंदर नहीं है, बल्कि तहफ्फुज तो ये है कि तुम खुद जो है ना वो अपने मसल्स को जो है वो मजबूत करो और लड़ने के लिए तैयार हो और जाकर के बाहर जो है ना कमाने के लिए तैयार हो। जब तुम इस तरह से मजबूत हो जाओगे, चाहे यूनिवर्सिटी डिग्रीज हासिल करके तुम मजबूत हो जाओ, चाहे जो है वो तुम अपना बड़ा सा बिजनेस बना करके मजबूत हो जाओ, जब तुम मजबूत हो जाओगे ना तो देन यू कैन फेंड इट ऑफ, यानी हर चीज जो तुम अपने तनहा कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी हेल्प एनी मोर, तुम तनहा जो है ना यू कैन फेस द एंटायर वर्ल्ड। तो इसी तरीके से जो है वो मर्द को भी यही धोखा देते हैं कि तुम्हें किसी फैमिली सिस्टम की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी जो है सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यू आर ऑल अलोन बाय योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट। और इसी तरीके से औरत को भी कि तुम्हें शौहर की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बाप की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बेटे की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें भाई की भी जरूरत नहीं है, यू कैन बी अ सिंगल मॉम, यू कैन बी अ सिंगल वुमन बिकॉज यू हैव बीन एम्पावर्ड, तुम्हें जो है वो बड़ी जो है वो ताकत मिल गई है, अब जो है ना तुम सब कुछ खुद से कर सकती हो। वही दूध का दूध पानी का पानी आ जाता है कि जब वो करने निकलती है तो उसके बाद जो है ना उसको लग पता तो जाता है, लेकिन उसकी वापसी के रास्ते भी बंद हो चुके होते हैं अक्सर औकात, हमेशा नहीं होते हैं लेकिन अक्सर औकात जो है, शी हैज ऑलरेडी बर्नड हर बोट्स। जैसे तारक बिन ज़ियाद गए थे ना, स्पेन के ऊपर लैंड किया था ना, तो उन्होंने कश्तियां जला दी थी, तो वहां से ये मुहावरा निकल आया, कश्तियां जला दी, अब भागने के रास्ते बंद हो चुके, अब तुम रिट्रीट नहीं कर सकते, अब तो आगे ही बढ़ना है। उसी तरीके से जो लोग इस किस्म के कदम उठा लेते हैं, इस प्रोपेगेंडा और इस ग्लोरिफाइड होमलेसनेस वगैरह टाइप की चीजों को का शिकार होकर के, दे ऑलरेडी बर्न देयर बोट्स, अब वो वापस भी नहीं आ सकते। तो इसी वजह से ये हमारी एक केस स्टडी थी इस मजमून के तहत कि तहफ्फुज औरत जो है क्या वो मार्केट इकोनॉमी के अंदर है या वो उस औरत के एक निजाम के अंदर है जो कि अल्लाह ने उसके लिए बनाया हुआ है। तो हमने जो इस मजमून की फिर आखिरी बात पढ़ी थी, ये तो केस स्टडी थी ना हमारी, बीच में हमने एक केस स्टडी शुरू कर दी थी पिछले पूरे मजलिस के अंदर। तो इस मजमून के अंदर जो आखिरी बात थी जो हमने पढ़ी थी कि ये जो है कि भाई औरत का खानदान उसका सपोर्ट सिस्टम है, तो खानदान का मतलब सिर्फ बाप भाई बेटा भी नहीं होते, शौहर बाप भाई बेटा चार मर्द, बल्कि ये एक लार्जर फैमिली सिस्टम होता है जिसको पूरा ट्राइब कहा जाए, शुरूबों व कबाइला कहा जाए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक लार्जर फैमिली सिस्टम होता है जो कि औरत को जो है वो फिर मुश्किल हालात के अंदर सपोर्ट करता है, अगर वो मौजूद है तो सपोर्ट करता है, और अगर मौजूद ही नहीं है, खत्म हो गया किसी वजह से, तो फिर वो कैसे सपोर्ट करेगा। तो अब इसको ना मजमून को आगे बढ़ाते हुए इसके मुसन्निफ लिखते हैं कि चुनाचे मसला तब पैदा होता है जब फर्द की इन बुनियादों पर तरबियत ना की जाए, या मुमकिन ना रहे। फर्द की तरबियत, इस मुआशरे की इकाई वैसे तो एक फर्द ही होता है, लेकिन सोशल सिस्टम के अंदर अल्लाह ताला ने इकाई जो है वो खानदान बनाया है। तरबियत जो है वो हर फर्द की इंडिविजुअली जरूरत होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस पूरे खानदान की तरबियत कर दें, इंडिविजुअल तरबियत की जरूरत नहीं है। आप पूरे खानदान को सामने बिठाएं और उनके सामने एक बयान मार दें, उनके सामने एक किताब पढ़ के बयान कर दें, हाँ जी सबकी तरबियत हो गई, नहीं, ये इज्तिमाई तरबियत की एक शक्ल है। और एक तरबियत जो है वो इनफिरादी तरबियत होती है जो कि फर्द लेवल के ऊपर जाकर के करनी होती है। तो फर्द की तरबियत जो है ना, इससे फिर इज्तिमाई तरबियत को भी तकवियत मिलती है। अगर आपने इज्तिमाई तरबियत के तो सारे असबाब इख्तियार कर लिए, इनफिरादी तरबियत के असबाब इख्तियार नहीं किए, जिसको कि हमारे दीन के शोबों के अंदर तसव्वुफ का शोबा कहा जाता है, तस्किया नफ्स का, तस्किया कल्ब का शोबा कहा जाता है, ये इज्तिमाई तरबियती शोबा नहीं है, یہ انفرادی تربیتی شعبہ ہے اور ہمارے دین کے اندر اس کو کلیدی مقام حاصل ہے. اسی لیے حاصل ہے نا, کیونکہ اجتماعی تربیت جو ہوتی ہے اٹس ناٹ سفیشنٹ, اٹس ناٹ یعنی اٹس ناٹ انف, یہ کافی نہیں ہے اجتماعی تربیت. ورنہ اجتماعی تربیت مدارس میں ہو جاتی ہے, خانقاہوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مشائخ کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اساتذہ کرام کافی تھے, کتابیں بھی کافی ہو سکتی تھیں اگر اجتماعی تربیت جو ہے وہ کافی ہوتی. لیکن اجتماعی تربیت کافی نہیں ہوتی ہے, اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کے اندر ویزکیہم کو رکھا گیا. یزکیہم جو ہے یہ اجتماعی شکل میں نہیں ہو سکتا, یہ انفرادی شکل میں ہوتا ہے. اور مشائخ کا سلسلہ جو خانقاہی سلسلہ کہلاتا ہے, تصوف و سلوک وغیرہ, یہ سب انفرادی تربیت سے ریلیٹڈ ہے. تو فرماتے ہیں کہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب فرد کی ان بنیادوں پر تربیت نہ کی جائے یا ممکن نہ رہے. دین کو جو ہے وہ کتابوں میں محصور کر دیا, کتاب پڑھو دین سیکھو عمل کرو, خود پڑھو خود سیکھو خود عمل کرو, اس قسم کے نعرے لگانے شروع کر دیے. یا یہ کہ جی یہ جو خانقاہی نظام ہے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, مدرسے ہیں نا, استاد ہیں نا, پڑھا دیتے ہیں, آپ پڑھ لیں اور آپ کو سب کچھ آپ کو آ جائے گا. تو خانقاہی نظام کو دین سے باہر ہی نکال دیا, یا اگر موجود بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ وظیفوں کے اندر محصور کر دیا, اس کو دعاؤں کے اندر محصور کر دیا. ہاں بھائی, پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں وظیفے لے کر کے جاتے ہیں, وظیفے لے کر کے آتے ہیں, وہاں سے پیر صاحب کے پاس جائیں گے دعائیں کروا کر کے آ جائیں گے. اور پیر صاحب کو جو ہے نا, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کے کیا فرماتے ہیں, منہ کو بند کرنے کا سیمنٹ حلوہ, پیر صاحب کو حلوہ کھلا کر کے آ جاتے ہیں, ہدیے دے کر کے آ جاتے ہیں, پیر صاحب جو ہے وہ چپ شاہ. پھر اس کے بعد پیر صاحب کچھ نہیں کہتے, مرید صاحب جو بھی کریں پیر صاحب چپ شاہ. چپ شاہ خیر وہ حضرت نے بیٹے صاحب کو بھی بول دیا تھا, لیکن وہ مذاق سے بول رہے تھے. تو پیر صاحب جو ہیں وہ چپ شاہ, کوئی اصلاح نہیں کرنی انہوں نے, کسی کو کچھ نہیں کہنا انہوں نے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ انفرادی تربیت کو جو ہے وہ ختم کر دیا, ممکن ہی نہیں رکھا. جو بھی پروپیگنڈا استعمال کیا اس کے لیے, جو بھی دھوکہ استعمال کیا, اور جو لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں تربیت کرنے والے ہیں ان کو گندا بنا کر کے پیش کیا, ان کو برا بنا کر کے پیش کیا. ان کو تو ہر چیز میں تکلیف ہوتی ہے, یہ تو ہر چیز کے اندر کوئی مین میخ نکال لیتے ہیں, یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ تو ہر چیز کو جو ہے نا غلط کہہ دیتے ہیں, اور فلانا ڈھمکانا, اس قسم کی چیزیں نکال کر کے ان کو بہت گندا بنا کر کے پیش کیا لوگوں کے سامنے. تو موجود تھے بھی انفرادی تربیت کے لوگ, لیکن اب لوگ جو ہے وہ ان کے پاس جانے سے کتراتے ہیں, اور اس کترانے کا وبال جو ہے وہ ان سب لوگوں کے اوپر پڑے گا. یاد رکھیں اس بات کا, جو لوگ اس نظام کو, انفرادی تربیت کے نظام کو, اگر اہل حق موجود ہیں ان کو گندا بنا کر کے دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا, اور لوگ ان کی وجہ سے پھر ان مشائخ کے پاس جانے سے کترا رہے ہیں نا, اس انفرادی تربیت کی جو کمی اس معاشرے کے اندر, جس کی وجہ سے کہ پھر معاشرے کے اندر کتنی کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں کیونکہ انفرادی تربیت نہیں ہو رہی, اس کا وبال ان سب لوگوں کے اوپر پڑے گا جنہوں نے لوگوں کے راستے کو روکا, انہوں نے شیطان کا کام کیا, کیونکہ شیطان ہی کرتا ہے نا. فصد عن سبیلی, اصلاح کے راستے سے وہ روکنے کا کام کرتا ہے. اسی وجہ سے جتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں ان سب کا وبال جو ہے وہ ابلیس کے اوپر پڑے گا, اور جو لوگ جو ہے وہ اس انفرادی تربیت کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یاد رکھیں اس بات کو, وہ سب کا گناہ کما رہے ہیں. کرنے والے کو تو اپنا گناہ پڑے گا ہی, لیکن روکنے والے کو ان سب لوگوں کا گناہ بھی پڑے گا. تو زبان سنبھال کر کے بات کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کر کے ایسے الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے, کہ مشائخ کے بارے میں جب لوگوں کو بدگمان کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اٹس ناٹ اے سمپل ڈیل, معمولی بات نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب فرد کی ان بنیادوں پر تربیت نہ کی جائے یا ممکن نہ رہے. ممکن نہ رہے کی ایک اور ایسپیکٹ کیا ہے, کہ جن لوگوں نے تربیت کرنی تھی, جس کے اندر باپ بھی آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو بچے کا شیخ جو ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے, اور ہمارے مشائخ نے باقاعدہ لکھا کہ 15 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا باپ اس کا شیخ ہونا چاہیے, اور ہوتا ہے, ہونا چاہیے اس کو. مشائخ کے حوالے کر کے نہیں آ سکتے 15 سال سے کم عمر کے اندر, نہیں, وہ ان کا کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو باپ جو ہے وہ مربی 15 سال تک کے لوگوں کا, اور 15 سال کے اوپر والوں کے مربی جو ہے وہ مشائخ ہیں, دین کا علم رکھنے والے, اصلاح کی لائن میں جنہوں نے محنت کری ہے. اب وہ تربیت نہ کر پائیں, اس کی ایک اور شکل کیا بن سکتی ہے؟ اس کی ایک اور شکل یہ بن سکتی ہے کہ وہ اتنے مصروف ہو جائیں, اتنے مصروف کر دیے جائیں کہ تربیت اپنی اولاد یا اپنے مریدوں, اپنے متوسلین کی تربیت کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہ رہے. برکت کا کانسیپٹ تو بڑا سنا ہوا ہے ہم لوگوں نے, لیکن برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ 48 گھنٹے بن جاتے ہیں, 72 گھنٹے بن جاتے ہیں. مشائخ کی زندگی میں 72 گھنٹے آ جاتے ہیں ایک دن کے اندر, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. برکت کا یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو برکت کے اوپر رلائی نہیں کر سکتے. مشائخ کی بھی زندگی کے اندر وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں, باپ کی زندگی کے اندر بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر اس 24 گھنٹے کے اندر اس نے روٹی کمانی اور ضروریات زندگی کے اندر ہی سارا ٹائم نکال دینا ہے, پھر انسان ہے, سونا بھی ہے اس کو, کھانا بھی اس کو کھانا مجبوری ہے, باتھ روم بھی جانا اس کو مجبوری ہے, دیگر ضروریات کا انتظام کرنا بھی اس کی مجبوری ہے, اور ان مجبوریوں کے اندر اس کا سارا وقت نکل گیا. اب وہ کیسے تربیت کرے گا؟ اپنی تربیت نہ کر سکے گا, دوسرے کی کیا تربیت کرے گا؟ اور جن لوگوں نے تربیت اپنی حاصل کر لی تھی اپنے جوانی کے زمانے میں, اب وہ اتنے مصروف ہو چکے کہ اب دوسروں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ عوام الناس نے جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا ہے, خود ہی کریں, جا کر کے خود ہی کمائیں, خود ہی کھائیں سب کچھ, خود ہی اپنی ضروریات کو مہیا کریں. اب تربیت کرنے کے لیے ان کے پاس کہاں سے وقت آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم نے اس شعبے کو جو ہے نا وہ دین سے الگ کر دیا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کن لوگوں نے یہ کیا ہے اور کیسے کیا ہے. یہ جی دین کا کوئی تعلق نہیں ہے پیسے کے ساتھ. مشائخ کو ہدیہ دینا کوئی ضرورت نہیں ہے, مشائخ کی ضروریات کا خیال رکھنا نہیں, جی دین میں ایسا کچھ نہیں, ہم تو خود کماتے ہیں, خود کھاتے ہیں اور دین کا کام بھی کرتے ہیں. اتنا بڑا انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. اگر وہ مخلص تھے بھی, بے وقوف مخلص تھے کہ جنہوں نے اس قسم کی باتیں کریں. وہ بھائی اس بندے نے کمانا ہے, کمانے کے بعد اس کے پاس وقت کہاں سے بچے گا کہ وہ لوگوں کے مسئلے سنے گا, لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرے گا, لوگوں کو جو ہے وہ علم سکھائے گا, ان کی مسئلوں کے اندر ان کی رہنمائی کرے گا, کہاں سے وقت لے کر کے آئے گا؟ برکت کی بنیاد پہ سارا ہو جائے گا, نہیں ہوتا برکت کی بنیاد پر یہ سب کچھ. وقت چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے. تو بڑوں کے لیے بھی یہی چیز ہے اور باپوں کے لیے بھی یہی چیز ہے. اگر ہر وقت وہ کمائی کے اندر, کیونکہ جی گھر کی جو ہے وہ ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی, خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی, ڈیمانڈز ہی پوری نہیں ہو رہی, ادھر تحفے تحائف دینے, ادھر فنانا کرنا ہے, ادھر یہ کرنا ہے, ادھر وہ کرنا ہے, آخر کو دنیا کے اندر معاشرے کے اندر جینا بھی تو ہے, آخر اپنی ناک بھی تو اونچی رکھنی ہے, ناک کٹ جائے گی اگر فلانے کو تحفہ نہیں دیا ہم نے. اب یہ تحفہ کدھر سے؟ فری سے آئے گا, فری میں آئے گا یہ تحفہ, یہ ساری چیزیں فری میں آئیں گی, مارکیٹ سے اٹھا کر کے کوئی لا کر کے آپ کے گھر کے اندر رکھ دیں گے. کمانا پڑے گا نا اس کے لیے, کون کمائے گا؟ باپ کمائے گا نا, جس کو کمانا چاہیے بھی. ہم تو ساری کی ساری بات ہی جو ہے وہ عورت کی کمائی کے خلاف کر رہے ہیں کہ عورت کا گھر کا کام ہے. تو کمانا باپ نے, اگر باپ جو ہے وہ 24 گھنٹے کماتا رہے گا یا جتنا بھی اس کے پاس اویلیبل ٹائم ہے وہ کماتا رہے گا, اولاد کی تربیت کب کرے گا؟ وہ کیسے کرے گا وہ اولاد کی تربیت؟ تو جب تربیت نہیں کرے گا تو کیا بنے گا اولاد کا؟ بے تربیت کی اولاد بڑی ہوگی نا. جس طرح گھوڑا پل رہا ہوتا ہے اسی طریقے انسان کے بچے پل رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے پھر انہیں بڑے ہو کر کے کیا کام کرنا ہے؟ گھوڑے والے ہی کام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ, یا گدھے والا کام کرنا ہے پھر اس کے بعد, لوگوں کو دلتیاں مارنی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے, کیونکہ گدھے بن کر کے وہ زندگی انہوں نے, ان کی اٹھان جو ہے وہ گدھے کی طریقے سے ہوئی ہے, گھوڑے کی طریقے سے ہوئی ہے. تو بے تربیت کے لوگ جب معاشرے کے اندر آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے آ کے معاشرے کو کیا چیز دینی ہے؟ کوئی پازیٹو چیز دینی ہے اس کے بعد انہوں نے؟ تو ان چیزوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. تو فرماتے ہیں کہ جب ان کی بنی ان کی تربیت نہ کی جائے یا ممکن نہ رہے تو خاندانی نظام کے کرائسس مینجمنٹ پروسیسز کو جو خاندانی نظام کے کرائسس مینجمنٹ پروسیس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. کیا مطلب؟ یہ جو کرائسس میں کوئی خاندان کا فرد آتا ہے تو اس فرد کو کہ جو کرائسس ہے اس کو مینج کرنے کے لیے ایک سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے. یہ سسٹم کیسے حرکت میں آتا ہے؟ جب اس خاندان کے لوگ جو ہیں تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تب یہ کرائسس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. یعنی تربیت کے نتیجے میں یہ کرائسس مینجمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اگر تربیت نہیں ہوئی بھی ہے تو خاندانی پارٹیز کے ذریعے سے کرائسس مینجمنٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. ہاں جی، ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ ڈنر کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑا اچھا خاندان ہے بھائی، باربیکیو پارٹی کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، استراحہ پارٹی کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، فلانی جگہ پہ جو ہے وہ برتھ ڈے پارٹی ہو جاتی ہے تو ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑا اچھا خاندان ہے بھائی. نہیں، یہ خاندان جو ہے نا یہ کرائسس مینجمنٹ کے وقت جو ہے نا سارے کے سارے بھاگے ہوئے ہوں گے. اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. صرف پارٹیوں سے کرائسس مینجمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، افراد کی تربیت سے کرائسس مینجمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس تربیت سازی میں بہت بڑی رکاوٹ خود جدید تعلیم اور مارکیٹ سوسائٹی کا پھیلاؤ ہے. تربیت ہوگی تو خاندان جو ہے وہ افیکٹو ہوگا، مشکل وقت میں کام آئے گا. لیکن اس تربیت کے راستے میں رکاوٹ کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. نمبر ون، خود جدید تعلیمی نظام. نمبر ٹو، یہ مارکیٹ سوسائٹی کا سسٹم کہ ایوری ون ہیز ٹو فینڈ فار ہمسیلف، فار ہمسیلف اور ہر سیلف. فرد بس جی، می مائی سیلف اینڈ آئی. تم نے خود ہی اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے، خود ہی اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، خود ہی اپنا کمانا بھی ہے، خود ہی اپنا کھانا بھی ہے، اور سب کچھ خود پرسنل بس. تو دو چیزیں بیان کریں، جدید تعلیمی نظام اور یہ جو مارکیٹ سوسائٹی کا نظام ہے. اب جدید تعلیمی نظام، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، دعائیں مانگ کر کے ذرا سننا شروع کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ بات. اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، آپ ہمیں سچ دکھا دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں باطل کی بھی سمجھ عطا فرما دیے کہ وہ جیسا واقعی میں ہے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دی. تعلیمی نظام، کیونکہ اس کے بارے میں ہم اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں، اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں کہ کیا کہیں اس کو. اس تعلیمی نظام کے بارے میں ایک بہت جنرل پرسپشن جو پھیلا ہوا ہے نا، کیا عوام کیا خواص، وہ کیا ہے کہ یہ تعلیمی نظام ایک دو دھاری تلوار ہے. یہ تعلیمی نظام جس میں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ہم سب کے سب الا ماشاءاللہ اس سے بن کر کے نکلے ہیں یا بگڑ کر کے نکلے ہیں، یہ ایک نیوٹرل سسٹم ہے. نیوٹرل کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ وہی جو دو دھاری تلوار کی تعریف ہوتی ہے. دو دھاری تلوار، یہ محاورہ اردو کا، یہ اس تلوار کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دونوں سائڈ جو ہے نا وہ شارپ ہوں. اور یہ ادھر استعمال کیا جاتا ہے کہ جس ہاتھوں میں یہ تلوار ہے، اگر اس ہاتھ کو تلوار چلانی آتی ہے تو وہ اس تلوار سے اپنے دشمن پہ وار کرے گا اور اس کو ہلاک کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا. لیکن اگر اس کو تلوار چلانی نہیں آتی تو چونکہ اس کی دھاری اس طرف بھی ہے تو وہ اس تلوار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا. ये कॉन्सेप्ट है दोधारी तलवार का, और अंग्रेजी में इसी को एक न्यूट्रल चीज कहा जाता है। जैसे जी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, टीवी तो एक न्यूट्रल किस्म का मीडियम है, उसको आप अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप अपने नुकसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको नहीं पता टीवी की हकीकत क्या है, लेकिन कहते हैं लोग इस तरह से। क्या ये वाकई ऐसा है? क्या ये तालीम निदाम ऐसा है? बातें तो बहुत की जाती हैं, कर सकते हैं इसके ऊपर और करनी है इंशाल्लाह, लेकिन हम एक बुनियाद से शुरू करते हैं, अपने जहन को जो है ना वो थोड़ा सा स्टिरअप करने के लिए, जरा झंझोड़ने के लिए बहुत ही एक बुनियादी दर्जे की एक बात करते हैं। अल्लाह ताला ने एक तालीमी निजाम बनवाया था अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से। कुरैश के अंदर तालीमी निजाम कोई नहीं था, उनके पूरे कुरैश में से 6 लोग जो है ना वो लिखना पढ़ना जानते थे, उमर बिन खत्ताब उनमें से एक थे। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी कोई लिखने पढ़ने का कोई स्कूल सिस्टम, कोई मदरसा सिस्टम कुछ नहीं था, लोग पर्सनली ऐसे पढ़ लिया, कुछ किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ सीख लिया। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, और उस मस्जिद नबवी के अंदर असहाब सुफ्फा का एक मदरसा बनाया। उस मदरसे के अंदर कम अज कम 70 सहाबा जो है वो हर वक्त मौजूद रहते थे, और ये तादाद कभी बढ़कर के 400 तक भी पहुंच जाती थी। ये फुल टाइम डेडिकेटेड स्टूडेंट्स थे, ये उस वक्त तक मदरसे में रहते थे जब तक कि इनकी कोई पर्सनल जिम्मेदारियां गालिब नहीं आ जाती थी, यानी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब ये वहां से मूव आउट करते थे, वरना ये वहीं पर रहते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बड़े बड़े अकाबे सहाबा असहाब सुफ्फा से ताल्लुक रखते थे। ये तालीमी निजाम अल्लाह ताला ने बनवाया अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों। जरा इमेजिन करें, इमेजिन सिर्फ सोचने की खातिर, अपने जहन को इस्तेमाल करने की खातिर, कि इस तालीमी निजाम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आए और इसके असातिज़ा से जो है वो पढ़ें, इस माहौल के अंदर रहें, और फिर यहां से जब वो ग्रेजुएट करके जाए ना, तो वो इस तालीमी निजाम के बनाने वालों के खिलाफ हो जाए, वफादार ना रहें इनके, बल्कि इनके जो है वो इनके खिलाफ, इनके दुश्मन बन जाए। ठीक है, तो इस तालीमी निजाम को क्या कहा जाएगा? एक अच्छा तालीमी निजाम कहा जाएगा, एक कामयाब तालीमी निजाम कहा जाएगा, या इसको एक फेलियर कहा जाएगा? ये फेल हो गया, किस चीज में फेल हो गया? ये क्या इसने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे दिए, किताबें नहीं पढ़ाई, क्या मालूमात जो है वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे सका? नहीं, उसमें तो ये फेल नहीं हुआ, वो तो इसने कर लिया, बाकायदा ग्रेजुएट हुए हैं, यहां से पास आउट हुए हैं लोग। फेल किस तरह से हो गया? ये फेल ऐसे ही हो गया कि ये अपने वफादार नहीं बना सका, ये इसका फेलियर है। सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सिर्फ मालूमात, सिर्फ तौर तरीके सिखा देना, सिर्फ उसके अंदर नाकामी जो है वो उसका फेलियर नहीं कहलाएगी, बल्कि अपने वफादार नहीं बना सका ये। इसने ऐसे लोग जो है वो तैयार करके मुआशरे के अंदर भेज दिए जो कि इसके बनाने वालों के खिलाफ हैं, तो ये एक नाकाम तालीमी निजाम कहलाएगा। किसी को इसके ऊपर एतराज हो सकता है? क्या सहाबा कराम जो उस तालीमी निजाम से पल करके निकले थे, बढ़ करके निकले थे, तैयार होकर निकले थे, वो अल्लाह के रसूल के खिलाफ होते थे, अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होते थे, बल्कि अल्लाह के दुश्मनों की मोहब्बत में मुब्तला होते थे? हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकते। उसूल की बात क्या है कि जो भी तालीमी निजाम बनाता है उसका मकसद जो है वो सिर्फ तुलबा को जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देना नहीं होता है, सिर्फ मालूमात मुहैया कर देना नहीं होता है, सिर्फ कुछ क्राफ्ट सिखा देना नहीं होता है, हुनर सिखा देना नहीं होता है। उसका मकसद ये होता है कि मेरे बनाए हुए तालीमी निजाम से निकलने वाले लोग जो हैं वो मेरे वफादार हों, मेरे वफाशियार हों, मुझसे बगावत करने वाले ना हों, यहां तक बात समझ में आई किसी को? सबको आगे समझ में, किसी को इनकार है इसके ऊपर? अब इसी मॉडल को हम पोर्ट करें उस तालीमी निजाम के ऊपर, जिस तालीमी निजाम से हम सब के सब पल करके बढ़ करके बाहर निकल रहे हैं, और आज नहीं निकल रहे, कई नस्लों से निकल रहे हैं, 200 साल से निकल रहे हैं, और उस तालीमी निजाम से हम समझते हैं कि जो उसके बनाने वाले लोग हैं, जिसके लिए एक मशहूर हो गया लॉर्ड मैकॉले, नहीं खाली लॉर्ड मैकॉले नहीं है, पूरा ब्रिटिश सिस्टम, पूरा अमेरिकन सिस्टम, जो चाइनीज सिस्टम या इंडियन सिस्टम, जो भी सिस्टम है, जो भी इस तालीमी निजाम के बनाने वाले हैं, जहां जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनका तालीमी निजाम जो है वो इतना फेलियर किस्म का तालीमी निजाम है कि उससे पल करके निकलने वाले लोग जो है वो उनके खिलाफ होंगे? नहीं, वो तो उनके रग रग रेशे रेशे से उनके गुलाम होते हैं, वो तो उनके वफादार होते हैं जो कि उनके तालीमी निजाम से पल करके निकले होते हैं, उनसे बागी कहां से तालीमी निजाम, उनके बनाए हुए तालीमी निजाम से निकलने वाले उनके बागी कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते उनके बागी। अगर किसी के अंदर किसी दर्जे की बगावत है भी तो वो किसी और वजह से है, इस वजह से नहीं कि तालीमी निजाम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि उनको अपना गुलाम बनाती, तो इस वजह से ये बागी बन गए। भाई उनके ऊपर किसी और ने मेहनत करी है, या तो वो खानदान, अपने बाप का उनके ऊपर असर है, अपनी मां का उनके ऊपर असर है, या अपने मशायख का उनके ऊपर असर है, अपने उलमा का उनके ऊपर असर है, जिसकी वजह से वो इस निजाम के बागी हैं। और जिनके ऊपर इनमें से किसी चीज का असर नहीं है, वो तो इसी के वफादार है ना, वो तो इसी तालीमी निजाम के, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया, जो कि अमेरिकन ने बनाया, जो कि फ्रेंच ने बनाया, जो कि डच ने बनाया, जो कि इंडियंस ने बनाया, जो कि चाइनीज ने बनाया, जिसने भी बनाया, वो तो उसी के वफादार होकर के निकलेंगे ना। ये बात क्यों करी जा रही है? ये बात इसलिए करी जा रही है कि आज जो बहुत ज्यादा दीनदार लोग हैं ना, बहुत ज्यादा दीनदार, हम दुनियादारों की बात ही नहीं कर रहे, हम कम दीनदारों की बात ही नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा दीनदार लोग क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं? ये जो तालीमी निजाम है, इस तालीमी निजाम की बुराइयों को जो है ना, वो हम कॉस्मेटिक चेंजेस के जरिए से दूर कर सकते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई खातून जो है ना, वो है तो बड़ी बदशकल, लेकिन वो लगाए ऊपर से सुर्खी पाउडर है, और ऊपर से जो है ना कुछ मेकअप थोप लें, और जो है ना वो से लिपस्टिक लगा दें, और फलाना लगा दें, वलाना लगा दें, अब बड़ी हूर पर ही नजर आ रही है। भाई ऊपर से कॉस्मेटिक आपने जो लगा दिए हैं उनके ऊपर, थोप दिए हैं, ऊपर से तो वो हूर पर ही नजर आ रही हैं, अंदर से तो वही है। कॉस्मेटिक चेंजेस से असल चीज तो चेंज नहीं होती है ना, वो तो ऊपर का एक जाहिरी धोखा चेंज धोखा हो जाता है, देखने वालों को लग रहा होता है कि हाँ भी बड़ा अच्छा हो गया सारा मामला। तो ये जो तालीमी निजाम है, ये क्या कॉस्मेटिक चेंजेस के जरिए से इसकी असल बुराई जो है वो क्या दूर हो सकती है? हरगिज नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे कॉस्मेटिक चेंजेस क्या है? कॉस्मेटिक चेंजेस ये है कि जी निसाब के अंदर जो है ना, वो हमने इस्लामियात को दाखिल कर दिया था, अब हम जो है वो इस्लामियात की किताब पढ़े होते थे, अच्छा उसके ऊपर ना फिर थोड़ा दीन आया, अल्लाह के वलियों ने दुआएं भी तो खूब करी, अल्लाह दीन की हवाएं चला दे, हवाएं चला दे, चलनी शुरू हो गई हवाएं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, इस्लामियात की किताब ना, जब हम छोटे थे सबसे पतली किताब इस्लामियात की किताब होती थी, वो जी दीन की हवाएं चलनी शुरू हो गई, तो क्या हुआ, इस्लामियात की किताब मोटी होनी शुरू हो गई। अब आप जाकर के देखें ना, तो जितनी मोटी जो है वो मैथ्स की किताब होती है ना, उतनी मोटी इस्लामियात की किताब होती है, ठीक है। कॉस्मेटिक चेंज इस इस्लामियात की किताब से क्या हो रहा है, नेट आउटपुट सामने है हमारे ना, उस इस्लामियात किताब के अंदर शियाइज्म और सुन्नीज्म को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होता है, और जितने इस किस्म की खराफात हैं वो भी उसके अंदर ठूसी हुई होती है, लेकिन साइज मोटा कर दिया इस्लामियात की किताब का, इस्लाम पढ़ाना शुरू हो गया। हमारे भाई बता रहे थे कि जी यूके में ना उन्होंने पूरा एक साल जो है ना वो इस्लाम पढ़ाया, सारे मुसलमान खुश, ओ जी यूके के अंदर गोरे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ा रहे थे वो तो उन्होंने तफसील बताई, तो हमारे पास उसके डेटा मौजूद है क्या पढ़ा रहे थे उसके अंदर इस्लाम के नाम के ऊपर, है ना। उसी तरीके से ओ जी वो ये जो है ना मिक्सिंग जो है ना लड़के लड़कियों की, ये मिक्सिंग जो है ना ये असल बुराई की जड़ है, बेहयाई होती है इससे, इससे जो है ना माहौल खराब होता है लड़के लड़कियों के दरमियान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दीन हमारी इसकी इजाजत नहीं देता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हम लड़कियों के अलग इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, लड़कों के अलग इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, उनकी बिल्डिंग अलग, इनकी बिल्डिंग अलग, सेग्रीगेशन हो गई, मसला ही खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई खत्म हो गया? निजाम तो वही है ना भाई। तो इवन सेग्रीगेशन ऑफ मेन एंड वेमेन, दिस इज अ कॉस्मेटिक चेंज। उसी तरीके से इस्लाम एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, कॉस्मेटिक चेंज। असल जड़ तो वही है जिसने के वफादार जो है वो किसी और के पैदा करने हैं, जिसने उस निजाम को बनाया है। अब ये इस्लामियात की किताब कहां से प्रिंट होकर के आ रही है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, या अमेरिका को कोई स्कॉट पियर्सन, अमेरिका वाले भी छापना शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में। हमारे पाकिस्तान में चूंकि बरतानिया से ज्यादा कुर्ब है तो बरतानिया की छपी हुई किताबें आती हैं। तो हम इस मखमसे में, अच्छा ये दो धारी तलवार हरगिज हरगिज नहीं है, ये सिर्फ एक धारी तलवार है। क्या मतलब एक धारी तलवार का? एक धारी तलवार जो कि जिसका रुख जो है ना वो हमारी तरफ है, हम इस रुख से सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, क्योंकि उस तरफ धारी है ही नहीं, उस तरफ धारा है ही नहीं, दुश्मन को कैसे नुकसान पहुंचाओगे? धारा तो तुम्हारी तरफ है। कैसे होता है इस तरीके से? ऐसे होता है कि हम जो है ना वो अपनी औलाद को जहन साजी कर रहे होते हैं, बेटा खूब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लेकर के आओ, और फिर अच्छे मार्क्स लेकर के आकर के अच्छा साइंसदान बन के, अच्छा मैथमेटिशियन बन के, अच्छा जो है ना वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन के फिर दीन की खिदमत करना, मिल्लत और कौम की जो है ना वो इज्जत के लिए तुम मेहनत करना, काम करना, अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, अच्छे से साइंस पढ़ो। अब बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाता है, एटम बम बना देता है, न्यूक्लियर मिसाइल बना देता है, और फिर उसको बिल्ली के पखाने की तरह छुपा छुपा करके कहीं उसको कोई चुरा के ना ले जाए। तो क्या फायदा आपके इस एटम बम का? गैरत तो आपके अंदर फिर भी नहीं आई। गैरत कहां से आती? गैरत तो एटम बम से नहीं आनी थी ना, गैरत तो किसी और चीज से आनी थी, उधर तो आपने तवज्जो करी नहीं। आपने इनके बनाए हुए जो आपको एक प्लेट दी गई थी, उसी प्लेट को जो है ना आपने सोचा कि मैं इसी के अंदर एक्सेल करके जो है वो उनको नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन उल्टा में उल्टा हुआ क्या? आप धोखे में मुबतला हो गए, आप धोखे में मुबतला हो रहे हैं कि मैं अच्छे से पढ़ करके उनको नुकसान पहुंचा रहा हूं, हालांकि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे, धोखा। और इस दौर इस जमाने की कीवर्ड क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? फितने दज्जाल का जमाना। कैन यू ज्वाइन द डॉट्स? अब इन बातों को आप आपस में जोड़ सकते हैं। यह है धोखा कि हम समझ रहे हैं कि हम दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं, असल में अपना फायदा तो एक कॉस्मेटिक लेवल के ऊपर थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा कि रोटी कमाने को, खाना पीने को जरा अच्छा मिल रहा है, अच्छे घर में रहना शुरू हो गए, अच्छी गाड़ी चलाना शुरू हो गए, अच्छा जो है वो थोड़ा सा सड़कों का निजाम अच्छा हो गया, तो हमारे यहां तो नहीं होकर के दे रहा अभी तक, लेकिन इससे ज्यादा आप अपने आप को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। अंदर ही अंदर आपके खानदान भी खत्म हो रहे हैं, आपके बंदे भी खत्म हो रहे हैं, हत्ता कि जो दीनदार लोग जो कि इस तालीमी निजाम से हट करके मदारिस के अकाबरीन के बनाए हुए तालीमी निजाम के मुताबिक मेहनतें कर रहे थे, उनकी मेहनतों के भी नीचे से जो है ना जो बुनियाद थी जिसके ऊपर उन्होंने बनाए हुए जो एस्टैब्लिशमेंट्स रखी थी, नीचे से हम उनके जिसको ना टांगे खींचना, हम नीचे से उनकी बुनियादों को सरकने का, खींचने का काम कर रहे होते हैं। पीठ में अपने उलमाए कराम के, मशायख के छुरा घोपने का काम कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? वो तो इस तालीमी निजाम से हट करके निकले, वो तो आजाद अल्लाह के बंदे बन करके निकले, उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, अवामुन्नास हैं, वो कहां से बन करके निकले? वो तो लॉर्ड मैकॉले के तालीमी निजाम से बन करके निकले। अब इनका क्या काम है? इनका काम है इनके काम को जो है ना खराब करना, इनका काम का बेड़ा गर्क करना। ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا، ان کی پیٹھوں کے اندر چھرا کھوپنا، اور کوئی موقع جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں ہم گنوانے دیتے، اپنے اکابر علماء کی پیٹھ میں چھرا گھوپنے کا کوئی موقع ہم ہاتھ سے نہیں گنوانے دیتے، اور یہ چاروں طرف اس وقت ہو رہا ہے، اور ہم خوش ہیں جی دین بڑا ترقی کر رہے ہیں، دینی ادارے بن رہے ہیں، دینی انسٹیٹیوشن بن رہے ہیں، اسلامک بینکس بن رہے ہیں، اور فلانا بن رہا ہے اور فلانا ڈھمکانا بن رہا ہے. بھائی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، بنیاد کے اوپر اگر آپ نے کام نہیں کیا نا، اب بغیر بنیاد کے یا غلط بنیاد کے اوپر آپ نے عمارتیں کھڑی کری ہوئی ہیں، ان عمارتوں کے کوئی وقت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ عمارت کو دیکھ کر کے آپ خوش بھی ہو رہے ہوں گے لیکن وہ ایک دھوکہ ہے، وہ ایک سراب ہے، کیونکہ وہ ایک غلط بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، بے شک ہم اس دور کے اندر زندہ ہیں کہ واقعی ہم اس نظام کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن جیسے کہ آخری تفسیر کلاس کے اندر بات ہوئی تھی، جو لوگ آپ میں سے موجود تھے سن رہے تھے، وہ یہ تھے کہ بھائی اگر ہمیں اپنے گول کا پتہ ہونا کہ بھائی ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے کیا، ہمیں کہاں پہ پہنچنا ہے، تو بھائی کچھ کر نہیں سکتے، اسباب کے درجے میں کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو نا اس کے لیے کہ اے اللہ وہ میری منزل ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دے. اگر تمہیں منزل کا ہی نہیں پتا، منزل تم اس کو سمجھ رہے ہو جو کہ تمہاری منزل نہیں ہے، تو اللہ سے دعا بھی اس کے لیے کرو گے، اللہ مجھے ادھر پہنچا دے. وہی بات ہو گئی، مولویوں کے لطیفے بھی مولویوں جیسے ہوتے ہیں، تو ہمارے مصری لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جیم کو جو ہے وہ گاف پڑھتے ہیں. حضرت جی کا لطیفہ کہ وہ ایک طواف کر رہا تھا، تو طواف کے اندر دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنۃ. حضرت جی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نے تمہیں گنا پکڑا دیا تو پھر کیا کرو گے، کیونکہ وہ تو جنہ کو گنا پڑتا ہے. تو بھائی جنہ کی دعا مانگو گے تو جنہ ملے گا نا، گنہ کی دعا مانگو گے تو گنہ ملے گا. وہی بات ہماری بھی ہے، ہمیں گنہ چاہیے، ہم گنہ کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارا گول جو ہے نا وہ گنہ ہے، تو اب دعا بھی گنے کی مانگیں گے نا بھائی، تو کم از کم گولز تو سیٹ کریں نا، ہمیں پہنچنا کدھر ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں، تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے اللہم ارنا الحق کا حق ہوں دل سے بھی مانگے کہ واقعی اللہ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میں حق پہ چل بھی رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، آپ مجھے حق کے اوپر چلا دیجیے، حق کی سمجھ عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تعلیمی نظام کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ خالی یہ کاسمیٹک چینجز سے نہیں حل ہونے والا. اسی وجہ سے بے شک جب ہمارے اکابرین اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں جی اس نظام کو جو ہے وہ عورتوں مردوں کا الگ کر دیں، حتیٰ کہ ایون ہوم سکولنگ بھی کرنے سے مسئلہ سالو نہیں ہو جاتا. ہاں، دس از اے ٹرانزٹ اسٹاپ اوور ٹوورڈز دی ڈیسٹینیشن. سیگریگیشن جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ لوکیشن ہے، ٹرانزٹ اسٹاپ ہے ٹوورڈز دی ڈیسٹینیشن، بٹ دس از ناٹ دی ڈیسٹینیشن. آپ کو کراچی سے مکہ مکرمہ جانا ہے تو آپ کو فلائٹ ڈائریکٹ مل جائے، سب سے اچھا تو یہ ہے نا، مکہ مکرمہ تو خیر ایئرپورٹ ہی نہیں ہے، اگر ہوتا ہے ایئرپورٹ تو مکہ مکرمہ کی فلائٹ ملتی تو بھائی یو وڈ پریفر دا ڈائریکٹ فلائٹ، لیکن ڈائریکٹ فلائٹ اویلیبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو ٹرانزٹ فلائٹس مل جاتی ہیں، سستی ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ڈائریکٹ فلائٹ، سعودی ایئر لائنس کی سستی فلائٹ افورڈ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، مجبوری ہے، آپ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں لے سکتے، تو دین یو ٹیک ٹرانزٹ فلائٹس، کنیکشن فلائٹس. بحرین آتے ہیں، بحرین سے کبھی جو ہے وہ جدہ جاتے ہیں، پھر جدہ سے جو ہے نا پھر آپ کو جو ہے وہ ٹرینس لینی پڑتی ہے، تب جا کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. تو کیا آپ بھول جاتے ہیں کہ میری ڈیسٹینیشن کیا تھی، میری منزل کیا تھی؟ مکہ مکرمہ بھول گئے، بحرین آئے، بڑی جو ہے وہاں پہ رنگینیاں نظر آئیں، بڑا اچھا سا ایئرپورٹ ہے، ادھر ہی بیٹھ گئے، ہاں یہی میری ڈیسٹینیشن ہے، مکہ مکرمہ کو بھول گئے، یا پتہ ہی نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنا تھا، بحرین کو ہی اپنی اصل یا جدہ کو ہی اپنی اصل بیٹھ کر کے وہاں پہ سمجھ کر کے بیٹھ کے بھول گئے وہاں پر، ایسا تو نہیں کرتے نا. اور اگر کوئی کرے گا ایسا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. اگر بحرین کے اندر فلائٹس ڈیلے ہو گئیں، کوئی کرائسس ہو گیا، تو کیا کریں گے، اے اللہ مجھے تو مکہ جانا تھا، اے اللہ مکہ پہنچا دیجئے، اے اللہ اپنے گھر کی زیارت سے جو ہے محروم نہ کیجئے، عمرے سے محروم نہ کیجئے، اے اللہ میں بحرین کے لیے تو گھر سے نہیں نکلا تھا نا، میں تو مکہ مکرمہ آپ کے گھر کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا. دعائیں مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟
بحرین کی رنگینیوں کے اندر گم ہو کر کے اسی کو تو اپنی منزل نہیں سمجھ لیں گے نا. بالکل اسی طریقے سے تعلیمی نظام کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ جو بھی کاسمیٹک چینجز ہم کر رہے ہیں یہ مجبوراً سٹیپس ہیں, ان کو اپنی ڈیسٹینیشن مت سمجھیں. حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی آنکھوں کو کھولیں, اس کے نقصانات کو سمجھیں اور اس کے نقصانات کو جو ہے وہ یاد رکھیں. اپنی اولادوں کو بھی اس تعلیمی نظام میں جو پڑھا رہے ہیں, مجبوراً پڑھا رہے ہیں, اولادوں کو اس کی برائیاں بتاتے رہیں اور ان کی برائیوں سے بچانے کا انتظام کرتے رہیں جب تک کہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں بن جاتی, جب تک کہ اصل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا نہیں ہو جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں اور معمولات بتائے جاتے ہیں. تو توبہ کلمات پڑھنے کے لیے سب سے اہم چیز, جیسا کہ آپ کو بار بار یاد دلائی جاتی ہے, کہ دل کی نیت ہے. دل کے اندر توبہ کی نیت ہوگی تو توبہ کلمات پڑھنے سے ہماری توبہ ہو بھی جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی یقیناً فرما لیں گے. توبہ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ میں اپنے تمام زندگی کے گزشتہ گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوں. اور دوسری نیت کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ان کو نہ دہرانے کا ارادہ کرتا ہوں. تو یہ دو نیتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ توبہ کی شرائط میں وہ کچھ عمل کر لینا جس سے کہ توبہ کے اوپر قائم رہنا بھی ممکن ہو جائے. تو نادم اور شرمندہ ہونا, آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے ارادہ کر لینا, اور تیسری چیز کو کوئی ایسا عمل کر لینا. تو اس وقت تو ہم یہی دو نیتیں ہی کر سکتے ہیں, عمل تو بعد میں شروع ہوگا. تو اس نیتوں کے ساتھ پھر ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. صحیح توبہ کلمات ہیں جن کے اندر کلمہ شہادت ہم نے پڑھا, ایمان مفصل, ایمان مجمل اور استغفار, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی مدد طلب کری. ان کلمات کے پڑھانے کے بعد پھر مشائخ ہمارے یہاں معاملات بتا دیتے ہیں. ان معاملات کے طرف سن لیجئے. سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائق کے نزدیک 6 معمولات ہیں. پہلا معمول یہ کہ صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح بھی کسی وقت, یعنی صبح کا مطلب ہوتا ہے کہ دن کے آغاز میں, چاہے آپ کا دن کا آغاز تہجد کے وقت ہو جاتا ہو بہت اچھا ہے, یا فجر کے وقت ہوتا ہو, اگر فجر کے وقت نہیں کر سکے تو اشراق کے وقت, یعنی دن کے آغاز میں 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لیں اور 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح کر لیں. اور دن کے اختتام میں بھی اسی طریقے سے, اثر کے بعد سے دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے, تو اثر سے لے کر کے سونے کے وقت تک جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو اس کے اندر استغفار کے اور درود شریف کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لینا. یہ دو معمول ہو گئے, استغفار اور درود شریف. تیسرا معمول ہے کہ دن میں کوئی بھی وقت آپ کے لیے جو آسان ہوتا ہو اس کے اندر آپ قرآن شریف کی تلاوت کر لیں. ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. ناظرہ قرآن پڑھنا اس معمول کو کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ میں تو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہوں, یا میں تو روزانہ جو ہے وہ کسی اور ایسی صورت کی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ہے ناظرہ، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو آگے بڑھانا تاکہ قرآن مجید جو ہے وہ ختم بھی ہوتا رہے. تو یہ ہے تیسرا معمول. چوتھا معمول ہے کہ وقوف قلبی کرنا، یعنی اپنے دل کے اوپر مستقل جو ہے نا وہ نظر رکھنا کہ میرے دل سے جو ہے نہ تو کوئی سوچ کا گناہ ہو، نہ کوئی میرے ہاتھوں سے، میرے آنکھوں سے، میرے کانوں سے کسی قسم کا بھی کوئی گناہ ہو. تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، یہی وقوف قلبی ہے اور یہی چوتھا معمول ہے. تو چوتھا معمول جو ہے اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، استغفار پڑھنا نہیں ہے، درود شریف پڑھنا نہیں ہے، قرآن شریف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانشیس سب کانشیس ایفرٹ ہے بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے، اور اس میں بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے، بالکل بھی کچھ نہیں پڑھنا، بلکہ اس مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں پہ بیٹھ جائیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ دل کے اندر سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ کی آواز میرے دل سے نکل رہی ہے. یہ آپ نے امیجن کر لیا، سوچ لیا، اور اس کے بعد پھر 10-15 منٹ بیٹھ کر کے نا اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہی مراقبہ کہلاتا ہے. تو مراقبے میں بیسیکلی نیت تو کر لی ذہن میں، بس کچھ بولنا نہیں ہے اس کے لیے، بس ذہن میں سوچ لیا کہ ایسا ہو رہا ہے اور اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد فوکس کرنا اپنے دل کی طرف کہ میں اللہ اللہ کی آواز کو سن بھی لوں. یہ جو فوکس کرنے کی ایفرٹ ہے نا، اسی کو مراقبہ کہتا ہے. اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے، کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے تو اب ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہنا. اور وہی بات جو بیان میں بھی ہوئی تھی کہ ایک اجتماعی شکل ہوتی ہے دین سیکھنے کی، اور ایک ہوتی ہے انفرادی شکل تربیت کی، دین سیکھنے کی تربیت کی ایک انفرادی شکل ہوتی ہے. تو یہ جو رابطہ شیخ ہے یہ اسی انفرادی تربیت کا ہی نام ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، تب اس کے بعد پھر ہماری انفرادی تربیت شروع ہوتی ہے. بالکل چھ معمولات ہیں. انشاءاللہ اگر ہم پابندی سے ان معمولات کو روزانہ کرنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت جو کہ اصل گناہوں کی جڑ ہے، وجہ ہے، وہ دل سے نکلنا شروع ہوگی، ہمارے اندر سے، ہمارے سسٹم سے نکلنا شروع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہوگی. اور اس طریقے سے نا پھر انسان کی تربیت ہو جاتی ہے. پھر جیسے کہ موضوع چل رہا تھا کہ تعلیمی نظام کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی ذہن سازی، دل سازی ہو چکی ہے، وہ غلام بن چکا ہے تعلیمی نظام کے بنانے والوں کا، لیکن جو اس تربیتی سسٹم سے صحیح معنوں میں گزر جاتا ہے نا، تو اس کے اندر سے پھر یہ ساری جو غلامانہ جرمز ہوتے ہیں جو کہ کئی سالوں تک اس کے اندر گھسیڑے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے سسٹم کا حصہ بنا دیے گئے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کھرچ کھرچ کر کے اندر سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کے نظام کا وفادار جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ کہ جی اب تو ہم نے پڑھ لیا اس تعلیمی نظام سے، ہم نے کسی نے 14 سال پڑھا، کسی نے 16 سال پڑھا، کسی نے آگے پڑھایا بھی لوگوں کو یہ تعلیمی نظام، تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو اٹس آل لاسٹ فار اس. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ تربیتی نظام سے صحیح معنوں میں گزرنے کے بعد پھر انسان جو ہے نا وہ اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے دشمنوں کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شیطان سے بھی زیادہ بڑے دشمن ہمارے اپنے نفس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں معلوم، اے اللہ اس کی قدر جان لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پاس اعمال تو پہلے بھی نہیں ہیں، اے اللہ اس ایک ایمان کی بنیاد پر اے اللہ ہم امید کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے آپ کی جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اے اللہ اس ایمان کی قدر کرنی تو ہمیں پھر بھی نہیں آئی. اے اللہ ایمان کو کیسے اس کے دشمن چھیننے کے لیے درپے ہیں، اے اللہ کیسے کیسے نفس و شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں، پورے کے پورے دجالی نظام نے جال بچھائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں ان کا ادراک نہیں ہو پا رہا، اے اللہ ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں سمجھ پا رہے، اے اللہ ہم کسی کی بات نہیں مان پا رہے. اے اللہ ہم نے اپنے ایمان کو اپنے اولادوں کے ایمان کو داؤں پر لگانے کی اے اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. اے اللہ ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا، اولادوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا. اے اللہ آپ ہی کوئی تدبیر بنا دیجئے، اے اللہ آپ ہی کوئی سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ بس کسی بھی طریقے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایمان کی وقت سمجھا دیجئے، اے اللہ اس کی حقیقت کو سمجھا دیجئے، اے اللہ اس کی حفاظت کی تدابیر سجھا دیجئے. اے اللہ اس کے اے اللہ خراب کرنے کے اوپر جو ہم تلے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آج تو بڑے بڑے دنیا کے درجے کے بھی جو مشائخ اور علماء تھے انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اس وقت مسلمان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اس کی جان کا نہیں ہے، اس کی مال کا نہیں ہے، اس کی املاک کا نہیں ہے، اس کے ملکوں کا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ الحاد کا ہے. اے اللہ الحاد کیا ہوتا ہے؟ کفر ہی تو ہوتا ہے. اے اللہ کفر نفاق ہی تو الحاد ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں تو اس لفظ کا بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اے اللہ ہم اس سے اپنے اولادوں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ اے اللہ ہماری الحاد سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایسا ڈھکا ہوا چھپا ہوا یہ کفر ہوتا ہے کہ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے. اے اللہ اب تیرے نبی علیہ السلام کی وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. اے اللہ ایک دم ایسے اچانک سے کسی کا ایمان کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اے اللہ یقیناً الحاد کی حقیقت سمجھنے کے بعد ہمارے لیے اس حدیث کو سمجھنا مشکل نہیں رہ گیا. اے اللہ ہماری الحاد سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اے اللہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اے اللہ اعداد و شمار بھی سامنے موجود ہیں. اے اللہ ذاتی جاننے والوں کی صالح بھی سامنے موجود ہیں، اے اللہ پھر بھی ہم بات کو نہیں سمجھ رہے، اے اللہ ہمیں بات سمجھا دیجئے، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کفر سے، شرک سے، شک سے، الحاد سے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کی جو بھی ہمارے بس میں ہو، اے اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت، دین کی نعمت، اے اللہ دین کے وسائل کی نعمت، دین کے اداروں کی نعمت، اے اللہ دین سکھانے والوں کی نعمت، اے اللہ ہدایت کی نعمت، اے اللہ کیسی کیسی نعمتوں کے اندر آپ نے رکھا ہے، پھر اس کے اوپر جو خصوصی اور نعمتیں ہیں، اے اللہ اچھا گھر عطا فرمایا، اے اللہ سواری عطا فرمائی، اے اللہ اولادیں عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اے اللہ کھانے پینے کو وافر مقدار میں چیزیں عطا فرمائی، اے اللہ یہ نعمتیں تو بادشاہوں کو نصیب ہوا کرتی تھیں، اے اللہ تو نے ہم خطا کاروں کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جس نعمت کی بھی شکر ادا نہیں کیا جاتا آپ اس نعمت کو واپس لے لیا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ ہم تو شاید ان نعمتوں کے اندر رہ کر کے ہی آپ کو تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں، ورنہ اگر ان میں سے ایک نعمت بھی چلی جائے تو ہم تو فوراً چیخنا اور چلانا شروع کر دیں، اے اللہ ہم تو فوراً مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دیں، ہم تو فوراً کفر بکنا شروع کر دیں، اے اللہ ہمارا تو غصہ قابو میں نہیں، اے اللہ ہمیں غصہ آتا ہے تو جانے کیا کیا بکنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ اگر ہم سے آپ نے کوئی ایسی نعمت چھین لی پھر تو پتہ نہیں ہمارے غصے کا کیا معاملہ ہوگا، اور پھر اس غصے کے اندر ہم کفر کے کلمات نہ کہہ جائیں، اے اللہ اس غصے کے اندر کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ پھر واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان روحانی بیماریوں کو چاہے شہوت کی ہو، تکبر کی ہو، غصے کی ہو، حس کی ہو، حسد کی ہو، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی جسمانی بیمار ہیں اور ہم سب ہی تو روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ شکرانِ نعمت، اے اللہ نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفرانِ نعمت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عبرت کا نمونہ نہ بنا دیجئے، اے اللہ جنہوں نے آپ کی نعمتوں کا کفر کیا، اے اللہ آپ کے نظام سے بغاوت کری، اے اللہ ان کی زندگیاں، اے اللہ ان کے ماحول، معاشرے، ان کے گھرانے، اے اللہ ہمارے لیے کیسے کیسے عبرت کے نمونے بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں عبرت کی نگاہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عبرت سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے، اے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بصارت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اندھے پن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل اندھے ہو چکے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بینا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی نعمتوں کا استحضار عطا فرما، اے اللہ اپنے عذابوں کا، اے اللہ ہمیں ادراک عطا فرما، اے اللہ اپنے عذابوں سے پناہ مانگنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ تو نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، چاہے اپنی ذات سے پریشان، اپنی صحت سے پریشان، یا اے اللہ اپنے گھر باہر سے پریشان، اپنے رشتہ داروں سے پریشان، پاس پڑوسیوں سے پریشان، یا کاروبار سے پریشان، یا جس قسم کی بھی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اے اللہ ان کی ضروریات سے آپ واقف ہیں، ان کے ناموں سے آپ واقف ہیں، اے اللہ ان کے کاموں سے آپ واقف ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کا آسان فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی فکروں سے نجات دے کر کے، اے اللہ دین کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ شاید ہمارا سب سے اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں کے اندر الجھایا ہوا ہے، ہم آخرت کی فکر کرنا نہیں چاہتے، آخرت کی صحیح معنوں میں ہم فکر سیکھنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے تو آپ نے دنیا کے جھگڑوں کے اندر ہمیں الجھایا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی
زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے قرآن کے اندر تو آپ نے اے اللہ اس کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ کھول کر کے بتا دیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تو تم لوگوں کو پیدا کیا ہی نہیں سوائے اپنی عبادت کے. اے اللہ ہم نے تو آپ کی عبادت نہیں کری, اے اللہ صرف ٹکریں مارنے کو اور چکریں لگانے کو ہم نے آپ کی عبادت بنا دیا. اے اللہ ان اس قسم کے دھوکے کی عبادتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ گندگی اور شرمندگی سے اے اللہ اس دنیا کی گندگی اور آخرت کی شرمندگی اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ٹکروں کو اے اللہ نمازیں بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چکروں کو اپنی محبت کے طواف بنا دیجئے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ایک ہی تو زندگی ہے, وہ بھی تقریباً گزرنے پر ہی ہے, پتہ نہیں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے. اے اللہ اس کو مزید ضائع کرنے سے اے اللہ ہمیں بچا دیجئے. اے اللہ اس زندگی کو قیمتی بنا دیجئے, مقصد زندگی کو سمجھا دیجئے. اے اللہ مقصد زندگی کے مطابق باقی ماندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ قبر کی اور آخرت کی ذلت سے بھی محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا کہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بنانا چاہتے تھے. اے اللہ ہمیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ اپنی اولادوں کے لیے تو دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, لیکن اے اللہ ہم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ اے اللہ ہم کب ان کو سکون اور چین پہنچائیں گے؟ اے اللہ اپنے کاموں کے ذریعے سے, اپنے گناہوں کے ذریعے سے جو ہم چھپ کے اور اعلانیہ کرتے ہیں, اے اللہ ان کی اذیت کا سامان بنے ہوئے ہیں. اے اللہ پھر چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, اپنے اساتذہ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ سوچ کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ مال کے گناہ تو چھوٹے ہوتے ہیں, اے اللہ سوچ اور فکر کے گناہ اے اللہ وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں. اے اللہ سوچ اور فکر کے اندر تو کوئی چھوٹ بھی نہیں دی جاتی. اے اللہ اس میں تو کوئی ایکسکیوز بھی قبول نہیں کیا جاتا. اے اللہ اعمال کے اندر تو بہت چھوٹ ہے. اے اللہ اعمال کے اندر تو بہت وسعت ہے. اے اللہ اگر ہمیں فکر پڑتی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اعمال کی فکر پڑتی ہے. اے اللہ سوچ کی فکر ہمیں کب پڑے گی؟ اے اللہ اپنے فکروں کی فکر ہمیں کب پڑے گی؟ اے اللہ ہمیں اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کفر و کافری سے نفرت عطا فرما. اے اللہ شرک اور بدعت سے نفرت عطا فرما. اے اللہ عقل پرستی اور نفس پرستی سے اے اللہ ہمیں نفرت عطا فرما. اے اللہ خدا پرستی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرما. اے اللہ بے غیرتی کی زندگی سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما. ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے والدین کو, اساتذہ کرام کو اے اللہ اس بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہماری کسی اولاد کو ہماری غلطیوں, کوتاہیوں کی وجہ سے, ناقدریوں کی وجہ سے, ناشکریوں کی وجہ سے, بیوقوفیوں کی وجہ سے اے اللہ ہماری کسی اولاد کو ہمارے لیے عذاب بیچاریہ نہ بنا دینا. اے اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے, قبر میں لیٹے ہوں گے. اے اللہ وہ اولاد ہمارے سکھائے ہوئے گناہوں کو کر رہی ہوگی. اے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہوگا. اے اللہ قبر کے گھڑے کے اندر سانپ بچھو اے اللہ ہمیں ڈس رہے ہوں گے. اے اللہ ایسی اولاد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کسی بھی اولاد کا عذاب بیچاریہ نہ بنا. اے اللہ جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھا رہے ہیں اے اللہ اس کو مان لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مان لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں تک کے لیے اے اللہ کتنے دور رس اپنے لیے عذاب کے لیے اے اللہ سامان کریٹ کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ضد اور انانیت سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ
اللہ آپ کو تو ضد کو توڑنا بہت اچھی طرح آتا ہے، اے اللہ گردن میں لگے سریے کو توڑ دینا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم مشکل کے راستے کو نہیں اختیار کرنا چاہتے، اے اللہ عافیت کے ساتھ سمجھا دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ سمجھا دیجئے، اے اللہ آپ نے بہت سو کو عافیت کے ساتھ سمجھایا ہے، اے اللہ ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سے توفیق مانگ رہے ہیں، اے اللہ عافیت سے ہی سمجھا دیجئے، اے اللہ عذاب کے راستے سے مت سمجھائیے، اے اللہ آزمائشوں کے راستے سے مت سمجھائیے، اے اللہ منوا دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.